سنیچر 3 دسمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تائیوان کی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد چین کا سخت احتجاج. تجزیہ کار کہتے ہیں
ابھی تک وہ پریسیڈینشیل موڈ میں نہیں آئے, مطلب اس طرح کی غلطیاں, ڈپلومیٹک غلطیاں ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دہائیوں سے جاری امریکی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے تائیوان کی صدر سائی اینگ وین سے براہ راست بات کی ہے, جس پر چین نے امریکہ سے احتجاج کیا ہے. چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تائیوان کی جانب سے ایک چھوٹی سی چال تھی. میرے خیال میں اس سے چین کی بنیادی بین الاقوامی پالیسی یعنی ون چائنا پالیسی تبدیل نہیں ہوگی, جس پر امریکہ برسوں سے عمل کرتا آیا ہے. امریکہ اور چین کے صحت مندانہ تعلقات کی بنیاد ون چائنا پالیسی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسے کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچے گا. یہ تھے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے الفاظ. واضح رہے کہ چین تائیوان کو علیحدگی پر مائل صوبہ تصور کرتا ہے, اور کسی امریکی صدر یا 9 منتخب صدر کے لیے تائیوان کی قیادت سے بات چیت کرنا انتہائی غیر معمولی عمل ہے. تھائی لینڈ کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کراچی میں 4 سال قبل ایک فیکٹری میں لگنے والی آگ کے سلسلے میں مطلوب ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
تھائی لینڈ کے اخبار بینکاک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے بینکاک کے ریڈ لائٹ علاقے میں ایک ہوٹل سے عبد الرحمان نامی شخص کو پاکستانی وارنٹ پر حراست میں لیا. عبد الرحمان پر الزام ہے کہ انہوں نے کراچی کی ایک فیکٹری کو اس وقت آگ لگا دی تھی جب اس فیکٹری کے مالکان نے ان کے گروہ کو بھتہ دینے سے انکار کر دیا تھا. واضح رہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے صنعتی حادثے میں کراچی کے بلدیا ٹاؤن میں واقع کارخانے علی انٹرپرائزز میں 12 ستمبر 2012 کو لگنے والی آگ سے 255 افراد جل کر ہلاک ہو گئے تھے.
ملائیشیا نے اپنے قریبی پڑوسی ملک میانمار پر روہنگیا اقلیتی مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے, جبکہ میانمار نے اسے اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
ملائیشیا کی وزارت خارجہ نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی خطے میں کئی ممالک نے ان روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دی ہے, اور خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے اس نسل کشی کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے. میانمار نے رد عمل میں کہا ہے کہ ملائیشیا اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا بند کرے. رنگون میں ملائیشیا کے سفارت خانے کے باہر مظاہرین کا ایک چھوٹا سا گروپ جمع ہوا, جہاں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. واضح رہے کہ میانمار کی بدھ اکثریت روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیش سے آئے غیر قانونی پناہ گزینوں کے طور پر دیکھتی ہے.
ایران کے وزیر خارجہ نے اسی ہفتے امریکی سینٹ میں تہران کے خلاف امریکی پابندیوں میں توسیع کے حق میں ووٹ کی مذمت کی ہے, اور کہا کہ اس اقدام سے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو ایران نے دنیا کے 6 طاقتور ممالک کے ساتھ کیا. اس معاہدے پر پچھلے سال دستخط کیے گئے تھے, جس کے تحت ایران نے بین الاقوامی پابندیاں ختم کرنے کے بدلے میں اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا. اطلاعات ہیں کہ شام کی حکومتی فورسز اور اس کے اتحادیوں نے حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ ایک اور ضلع کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. طارق الباب نامی اس ضلع پر دوبارہ کنٹرول رات بھر شلنگ کے بعد حاصل کیا جا سکا. شہر کے اہم ہوائی اڈے تک جانے کے لیے براہ راست راستے کا کنٹرول اب حکومتی فورسز کے پاس آ گیا ہے. جنوبی کوریا میں سینکڑوں ہزاروں شہری دارالحکومت سیول میں مظاہرہ کر رہے ہیں. 6 ہفتوں سے لگاتار مظاہرہ کرنے والے ان افراد کا مطالبہ ہے کہ صدر پارک گوئن ہائے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں. اس سے قبل حزب اختلاف کی جماعتوں نے مس پارک کے خلاف مواخذے کی تحریک جمع کروائی ہے. پیر کو کولمبیا میں ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہونے والی برازیلی ٹیم اور اس کے ساتھ موجود وفد کی میتوں والے تابوت شیپیکے کے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے ہیں, جہاں ایک تقریب میں برازیل کے صدر مچل تیمر اس حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کو اعزاز سے نوازا ہے. انہوں نے ہلاک ہونے والے تمام افراد کے لواحقین سے تعزیت کی. ان میتوں کو کھلی گاڑیوں میں شیپیکے کے اسٹیڈیم لے جایا گیا ہے, جہاں ایک یادگاری تقریب منعقد ہو رہی ہے. ایران کی سپریم کورٹ نے ملک میں تیل کی بڑی کاروباری شخصیت بابک زنجانی کو بدعنوانی کے الزام میں ملنے والی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. انہیں بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود تیل فروخت کرنے اور 2 ارب ڈالرز کی خرد برد کرنے کے جرم میں مارچ میں ہی سزائے موت سنائی گئی تھی. اور 40 ممالک پر مشتمل ایک گروپ نے دنیا بھر کے جنگ زدہ علاقوں میں موجود عالمی ثقافتی ورثے کی تحفظ کی کوششوں کے لیے کئی ملین ڈالرز کا فنڈ اکٹھا کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے. اس منصوبے کے تحت خطرے سے 2-4 آٹھ کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا ایک نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور آج ہفتے کا روز ہے, سنیچر ہے, تو آج پروگرام میں ہمارا ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی شامل ہے. لیکن آئیے اس وقت سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ یا نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے تائیوان کی صدر سے براہ راست بات کی ہے, جسے چین نے تائیوان کی حکومت کی ایک چال قرار دیتے ہوئے یہ امید ظاہر کی ہے کہ اس سے امریکہ کی طویل عرصے سے جاری چینی پالیسی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تائیوان کے صدر سائی اینگ وین سے براہ راست بات چیت کو امریکہ کی اس پالیسی سے انحراف قرار دیا جا رہا ہے جس کے تحت 1979 میں امریکہ نے تائیوان سے رسمی تعلقات ختم کر دیے تھے. گفتگو کے دوران نو منتخب صدر نے سائی اینگ وین سے امریکہ اور تائیوان کے درمیان قریبی اقتصادی, سیاسی اور دفاعی تعلقات سے متعلق بات چیت کی ہے. ادھر خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام سے چین ناراض ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تائیوان کو علیحدگی پر مائل اپنا صوبہ تصور کرتا ہے. چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اس فون کال کو تائیوان کی جانب سے ایک چھوٹی کوشش کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے.
یہ تائیوان کی چال تھی. میرے خیال سے اس سے چین کی بنیادی بین الاقوامی پالیسی یعنی ون چائنا پالیسی تبدیل نہیں ہوگی جس پر امریکہ برسوں سے عمل کرتا چلا آیا ہے. امریکہ اور چین کے صحت مندانہ تعلقات کی بنیاد ون چائنا پالیسی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسے کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچے گا.
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ تائیوان کی صدر نے انہیں صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا. ان کی ٹیم نے واضح کیا کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تائیوان کی صدر کو جنوری میں ہونے والے انتخابات میں صدر بننے پر مبارکباد دی تھی. تائیوان کے صدارتی ترجمان ایلکس خوانگ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو مثبت اور تعمیری انداز میں ہوئی.
کل ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران صدر تسائی اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان نہ صرف دوستانہ ماحول میں رسمی بات چیت ہوئی بلکہ انہوں نے مستقبل کے لائحہ عمل, خاص طور پر مقامی معاشی ترقی میں اضافہ, قومی دفاع کو مضبوط بنانے سمیت تائیوان کے لوگوں کو بہتر روزگار اور تحفظ دینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا.
انہوں نے مزید کہا کہ کوئی وجہ نہیں کہ تائیوان اور امریکہ کے تعلقات قریبی نہ ہوں.
چین اور تائیوان کے تعلقات کے ساتھ ساتھ تائیوان اور امریکہ کے صحت مندانہ تعلقات بھی چل سکتے ہیں, اس میں کوئی تضاد نہیں.
دوسری جانب میڈیا میں تائیوان کے ساتھ بات چیت اور چین کے ناراض ہونے کے متعلق خبروں کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ عجیب بات ہے کہ امریکہ تائیوان کو اربوں ڈالرز کا فوجی ساز و سامان فروخت کرتا ہے لیکن انہیں وہاں سے دی جانے والی مبارکباد کی فون کال کو قبول نہیں کرنا چاہیے. تاہم وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت امریکہ کی پالیسی میں کسی تبدیلی کا اشارہ نہیں ہے. ٹرمپ کی ترجمان نے بتایا کہ وہ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی سے باخوبی واقف ہیں. واشنگٹن نے بیجنگ کے ایک چین کے تصور کی حمایت میں تائیوان سے 1979 میں تمام سفارتی تعلقات توڑ لیے تھے. اس تصور کے تحت تائیوان کو چین کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے.
تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار. اور اس سارے معاملے پر میں نے بات کی امریکہ میں ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے, اور ان سے پوچھا ڈونلڈ ٹرمپ کی تائیوان کی صدر سے بات چیت ہوئی ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تائیوان کی صدر نے تو انہیں صرف مبارکباد کے لیے فون کیا تھا, انہوں نے فون سنا. تو کیا بات اتنی ہی سادہ ہے, اور یہ کہ اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟
اس سے دو تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک کہ یہ ابھی بھی اسی طرح سے میڈیا ہاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا یہ کیمپین میں کے دوران کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی کر رہے تھے. ابھی تک وہ پریسیڈینشیل موڈ میں نہیں آئے, مطلب اس طرح کی غلطیاں, ڈپلومیٹک غلطیاں ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو انہوں نے یہ ڈیلیبریٹلی کیا اور تھوڑا انٹرنیشنل کمیونٹی کو شیک اپ کرنے کے لیے اور خود یہاں پہ امریکہ میں ویو جنریٹ کرنے کے لیے, یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دس از ناٹ ڈن. پچھلے 25-30 سال میں کوئی امریکن پریسیڈنٹ نے اس طرح کی گفتگو نہیں, مطلب ان دا ریئل سینس تو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا کیونکہ وہ ابھی تو وہ پریسیڈنٹ نہیں بنے نا, وہ تو صرف پریسیڈنٹ الیکٹ ہے اور فارملی وہ ڈسمبر 19 کے بعد, وہ پریسیڈنٹ الیکٹ بھی فارملی جب ہی بنیں گے ڈسمبر 19 کے بعد. تو اس طرح سے ڈپلومیٹیکلی کرائسس تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے دوسرے ممالکوں کو خاص طور سے چائنا کو کافی پریشانی کا سبب دے چکے.
تو چین نے اس پر احتجاج کیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے تعلقات کے لحاظ سے اس کو کتنی سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے؟
دیکھیے فی الوقت امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں کافی تبدیلی آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ چائنا کی خود گورنمنٹ کی جو اسٹرکچر ہے اس میں بھی تبدیلی آئیں گی. تو ایسے کریٹیکل موقع پر یہ اس طرح سے فون کال کرنا کافی اسمارٹ نہیں سمجھا جا سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چائنا کو موقع بھی مل جائے گا کہ امریکہ پہ پریشر ڈالیں اور صدر ٹرمپ کی کچھ پبلک میں تنقید کرنا شروع کر دے, جس کے وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شروعات ہی میں حالات ٹینس رہیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیمپین کے دوران ٹرمپ نے چائنا کے خلاف بہت باتیں کی, یہاں تک کہ گلوبل وارمنگ چائنا کے پیداوار ہوکس ہے. تو اس طرح کی انہوں نے اینٹی چائنا بہت سارے باتیں کی ہیں, لیکن اگر ان کو بزنس تعلقات, امریکن اکانومی کو ٹویک کرنا وغیرہ پڑے گا تو چائنا کے ساتھ کافی کلوزلی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہوپ فلی کہ جب ایکچوئل ڈیسیشنز جب لینے لگیں گے وہ, تو شاید ان کے ایڈوائزرز وغیرہ کا وہ ایڈوائز سنیں گے.
اچھا, تو میرا آپ سے اگلا سوال بھی اسی کے بارے میں تھا کہ 9 نومبر تک تو یہ لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے بڑے مشیر ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی ہیں, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنے حساس سفارتی معاملات پر کسی سے رائے نہیں لے رہے, مشورہ نہیں کر رہے؟
مثال کے طور پہ آپ ان کا فون کال دیکھ لیں آپ نواز شریف کے ساتھ, تو انہوں نے جس طرح سے نواز شریف کی تعریف کی اور پاکستان کی تعریف کی, اور پھر ان کی کیمپین کے دوران انہوں نے جس طرح پاکستان کا کرٹیسزم کیا, اس سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال کے طور پہ پاکستان کی طرف کیا پالیسی.
جی جی.
تو ہوپ فلی یہ ہوگا کہ جب وہ پریسیڈنٹ بنیں گے تو وہ جو ان کو منہ میں آئے گا وہ کہتے رہیں گے ٹی وی پر اور میڈیا میں, لیکن جو لوگ ایکچوئل انچارج ہیں جیسا کہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ پالیسی بنائیں گے اور وہ پالیسی ایگزیکیوٹ کریں گے. تو وہ ایک نیا دور ہوگا امریکہ میں جہاں کہیے کہ پالیسی وائٹ ہاؤس میں بنے گی کم اور پریشانیاں وائٹ ہاؤس سے زیادہ آئیں گی. اس لیے بھی اس ملک میں جو دونوں پارٹی کے, ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ایکسپیرینس پالیٹیشینز اور جو اہم عہدے رکھ چکے ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ کس طرح سے یہ گورن کریں گے.
جی, لیکن یہ ان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو جیسے یہ جو ٹیلی فون کال تھا صدر تائیوان کی صدر کے ساتھ, اس کے تنقید کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کر کے کہا کہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ امریکہ تائیوان کو اربوں ڈالر کا دفاعی ساز و سامان بیچتا ہے, لیکن میں اس کی صدر سے مبارکباد کی کال بھی نہ سن سکوں.
امریکہ کی جو پالیسی ہے تائیوان کی طرف وہ ڈیلیبریٹ ایمبیگوئٹی ہے. تو یہ جو ٹرکی بیلنس ہے امریکہ نے کانسٹنٹلی مینٹین کیا ہوا ہے, اور یہ چیزیں اگر ہسٹوریکلی یہ پالیسی اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے ایڈوائزر نہیں سمجھتے ہیں تو وہ مطلب وہ काफी प्रॉब्लम्स कॉज करेंगे, और पिछले एक साल से चाइना काफी एग्रेसिव हो गया है उस रीजन में, साउथ एशिया में, वो जापान पर, फिलीपींस पर, इंडोनेशिया पर, ताइवान पर काफी दबाव डाल रहा है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। तो इसलिए काफी जरूरी है कि वो ताइवान की पॉलिसी को बहुत डेलिकेटली हैंडल करें, जिस तरह से फलस्तीन और अरब की पॉलिसी है, इंडिया पाकिस्तान की मसला है, रशिया और यूक्रेन का मसला है, इन चंद मसलों पर बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। और अगर ये रात को 2-3 बजे अगर ट्विटर के थ्रू डिप्लोमेसी करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
ये थे अमेरिका में डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान, जो तबसरा कर रहे थे अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताइवान के सदर से टेलीफोन पर बातचीत के मामले पर और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पर। उधर अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से तनाज़ा अब भी जारी है, और कई हलकों से ये वोटों की दोबारा गिनती के मुतालबात सामने आए हैं। इसकी ताज़ा सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वाशिंगटन से बीबीसी के नामा नगार ब्रजेश उपाध्याय हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, ये बताइए कि ये थोड़ा सा बताइए तफसील कि ये कहाँ से आए हैं मुतालबात, किन रियासतों में हैं, और ये मामला कहाँ तक पहुँचा है अब?
देखें अंबर, इसकी शुरुआत हुई जब कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और कुछ और दूसरे माहिरीन थे, जब इन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक नेशनल कैंपेन की हैकिंग हुई थी, या हिलरी क्लिंटन की जो इंतखाबी मुहिम के जो सरबरा थे जॉन पोडेस्टा, उनके ईमेल अकाउंट्स को हैक किया गया था, तो ये मुमकिन है कि वोटिंग मशीनों के साथ भी इस तरह की छेड़छाड़ हुई हो, या फिर हैक करने की कोशिश की गई हो गैर मुल्की हैकरों के जरिए। उसके बाद जो ग्रीन पार्टी की जो उम्मीदवार थी जिल स्टाइन, उन्हें मुश्किल से कुल वोट्स में 1% वोट मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वोटरों का जो जमहूरियत पर भरोसा है वो कायम रहे, उसके लिए मैं 3 रियासतों में दोबारा से काउंटिंग की गिनती की मांग कर रही हूं।
अच्छा।
और उन्होंने विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया के लिए अर्जी दाखिल
जो
की
स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स
हैं। उन्होंने यहां पर एक चीज बस बता देना चाहूंगा
जी,
कि जो उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मालूम है कि उनकी जीत या हार पर इस के नतीजे का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो वोटिंग मशीन की सालमियत है उस पे लोगों का भरोसा बरकरार रहे, इसलिए वो इसको इसकी अर्जी दे रही हैं।
चलें, तो उन्होंने ये मामला उठा दिया है, लेकिन ये क्या मतलब, इस पे अमल कुछ हुआ है, क्या गिनती दोबारा हुई है?
जी हाँ बिल्कुल, विस्कॉन्सिन में शुरुआत हो चुकी है दोबारा से गिनती की, और वहां पर भी जो ट्रंप की तरफ से कुछ लोग हैं, उनके कुछ हिमायती थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो विफाकी अदालत जो थी उसने उसको रोकने से नामंजूर कर दिया, लेकिन जो फाइल, जो मुकदमा जो दायर किया था वो अभी भी बरकरार है, लेकिन वहां गिनती शुरू हो चुकी है। अब अगर हम बात करें मिशिगन की, तो वहां पर जो इलेक्शन बोर्ड है उसमें 2 वोट रिपब्लिकन्स के थे और 2 वोट डेमोक्रेट्स के थे, और इसलिए वहां डेडलॉक हो गया, लेकिन वहां के अटॉर्नी जनरल ने जो रिपब्लिकन है उन्होंने इस गिनती पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में अपील की है, और उसका फैसला अगले हफ्ते किसी वक्त आएगा, तो वहां अभी गिनती नहीं शुरू हुई है। तीसरा बच गया पेंसिल्वेनिया।
अच्छा।
वहां भी अभी गिनती नहीं शुरू हुई है, वहां भी अदालत में मामला है, और पीर को इसका फैसला आने के इम्कान है।
अच्छा, वैसे ब्रजेश ये बताएं कि ये अगर ये रीकाउंट से या इस दोबारा वोटों की गिनती से क्या इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील हो सकता है?
देखें, अगर हम इसको टेक्निकल तौर पर बात करें तो हो सकता है, लेकिन जो फिलहाल जो हालात हैं, जो वोटों की जो मार्जिन है उन्हें देखते हुए ऐसा लगता नहीं है दूर दूर तक कि ऐसा मुमकिन है। विस्कॉन्सिन में ट्रंप तकरीबन 22,000 वोट से जीते थे, मिशिगन में तकरीबन 10,700 वोट से जीते थे, पेंसिल्वेनिया में इंतखाबात का जिस दिन नतीजा आया था उस वक्त 71,000 का उनका मार्जिन था, लेकिन अभी जो ताजा जो सूरत हाल है, ताजा जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक वो लीड उनकी घटकर 49,000 हो गई है, क्योंकि कुछ वोटों की गिनती जो खासकर बाहर के मुल्कों से जो ओवरसीज वोटिंग जो होती है वो गिनती नहीं हो पाई थी। लेकिन इन सबको अगर हम मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर 1,00,000 के आसपास तक का वोटों का फासला है।
अच्छा।
और रिकाउंटिंग में आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है अंबर कि इतना बड़ा फासला हुआ हो। 2004 में जॉन केरी ने ओहायो में, वो भी ग्रीन पार्टी के ही की मांग पर दोबारा काउंटिंग हुई थी, मुश्किल से 285 और नए वोट उन्हें मिले, और यहाँ हम हजारों की बात कर रहे हैं, तो ये मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि ये सभी काउंटिंग्स जो है इनको 13 दिसंबर तक पूरा हो जाना है।
अच्छा।
क्योंकि वो अगर नहीं हुआ तो इनको, इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकेगा, और वो एक थोड़ा पेचीदा मामला हो जाएगा क्योंकि 19 दिसंबर को इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग होनी है,
यानी 10 दिन बाकी हैं। चलें, तफसील बताने का बहुत शुक्रिया। ये थे वॉशिंगटन से हमारे नामानिगार ब्रजेश उपाध्याय। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां उस पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में पोलियो की हालिया मुहिम के दौरान 16,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके। ये मुहिम बलूचिस्तान के 12 अजला में चलाई गई। सरकारी हुकाम के मुताबिक मुहिम के दौरान 5,000 बच्चों के वालदैन ने उनको कतरे पिलाने से इनकार किया। तफसील बता रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
बलूचिस्तान में पोलियो के खिलाफ हालिया मुहिम सिर्फ 12 अजला में चलाई गई। 32 अजला में से जिन 12 अजला में ये मुहिम चलाई गई, इनमें क्वेटा, पिशीन और किला अब्दुल्ला के अलावा वो अजला शामिल थे जिनमें पोलियो के वायरस फैलने के खतरात ज्यादा हैं। इन अजला में 5 साल तक की उम्र के 16,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। इस मुहिम के अख्ताम पर सरकारी हुकाम की जानिब से बताया गया कि 16,000 बच्चे ऐसे थे जिनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके। क्वेटा में पोलियो से मुतल्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के ज़राए के मुताबिक जिन बच्चों को रवा मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके उनमें से 11,000 बच्चे अपने घरों पर मौजूद नहीं थे, जबकि बाकी 5,000 बच्चे ऐसे थे जिनके वालदैन ने उनको पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। इन ज़राए ने बताया कि जिन बच्चों के वालदैन ने कतरे नहीं पिलाए उनको मजहबी उलमा के जरिए कायल करने की कोशिशें जारी हैं। माजी में बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा और बाज दीगर शुमाली इलाकों से पोलियो के ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते रहे, ताम गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान इनकी तादाद में कमी आई। रवा साल के दौरान बलूचिस्तान से पोलियो का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। ताम सरकारी हुकाम के मुताबिक क्वेटा, पिशीन और किला अब्दुल्ला के माहौल में पोलियो का वायरस मौजूद है। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
और अब बात करते हैं शाम की। शाम के शहर हलब का मुहासरा जारी है और इस लड़ाई में शाम की अफवाज ने काफ़ी पेशकदमी की है और काफ़ी इलाकों का कंट्रोल भी संभाला है। इस हलब की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ काशिफ कमर स्टूडियो में मौजूद हैं। काशिफ, ये बताएं कि शामी हुकूमत एक अरसे से हलब पर कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो शामी हुकूमत ने जो अब कामयाबी हासिल की है वो अहम क्यों है?
देखिए, गुज़िश्ता अगर आप तकरीबन शाम में जब शोरिश का आगाज़ हुआ, ये सन 2011 की बात है, और बहुत तेज़ी के साथ ज़ाहिर है ये शोरिश मुसल्ला शोरिश बन गई और फिर बहुत तेज़ी के साथ हुकूमत बशारुल असद की हुकूमत, उनके हाथ से मुख्तलिफ शहरों का कंट्रोल निकलता चला गया और यहाँ तक नौबत आई थी कि वो दमिश्क में भी एक महदूद इलाके तक महदूद होकर रह गए थे, यानी ख़ुद पूरा दमिश्क भी उनके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल में सूरत हाल तब्दील हुई है और हिजबुल्ला, ईरान और रूस की मदद से शामी हुकूमत ने बहुत सारे इलाकों में पेशकदमी की है। हलब शाम का दूसरा बड़ा शहर था, अब जाहिर है उसका बहुत बुरा हाल है, सनती मरकज़ भी था और उस पर कब्ज़ा इस लिहाज से अहम है कि ये एक अलामत भी है कि अगर पूरे हलब पर दमिश्क के बाद भी शामी हुकूमत का कब्ज़ा है तो वो दुनिया को बता सकती है कि शाम पर अभी भी हमारा कंट्रोल मौजूद है। फिलहाल सूरत हाल ये है कि कुछ हिस्सा शहर का बागियों के कब्ज़े में है और बशारुल असद के कब्ज़े में ज़्यादा बड़ा हिस्सा है और उसमें इजाफा भी हो रहा है।
अच्छा, लेकिन ये बताएं कि पिछले कुछ अरसे से बागी जो हैं पसपाई अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन क्या बागियों को जिन क़ुव्वतों की हिमायत थी, सपोर्ट था, वो क्या खत्म हो गई है हिमायत?
देखिए, शाम के बागी कई तरह के ग्रुपों में तकसीम किए जाते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक थे वो ऐसे थे जो मगरिब को काबिल कबूल नहीं थे, सख्तगीर इस्लामी मौक़िफ़ रखने वाले, कुछ ऐसे थे जो दौलत इस्लामिया से मुतालिक थे, अलकायदा से जुड़े हुए थे, उनको भी ज़ाहिर मगरिब की बिल्कुल सरपरस्ती हासिल नहीं थी, हालाँकि कुछ सऊदी अरब के हलके उनकी हिमायत करते थे, फिर कुछ ऐसे हलके थे जिनको तुर्की की हिमायत हासिल थी, और फिर ایسے گروپ تھے خاص طور پہ فری سیرین آرمی وغیرہ جن کو مغرب کی حمایت حاصل تھی، باقاعدہ مؤثر طریقے سے ترکی کے راستے ان کو ہتھیار بھی ملتے تھے، ان کی حمایت میں فضائی کارروائی بھی ہوتی تھی۔ جو عالمی حالات پہ تبدیلی آئی ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے خود سعودی عرب کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے حمایتی یافتہ گروہوں کی وہاں پہ امداد جاری رکھے۔ ترکی نے اپنے داخلی حالات کی بنا پر، علاقائی سیاست پہ تبدیلی کی بنا پر روس کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ انہوں نے ان گروپوں کی طرف سے ہاتھ اٹھایا ہے جن کی وہ شام میں حمایت کر رہے تھے۔ اب لے دے کے بچے وہ بہت مختصر سے مغرب کے حمایتی یافتہ گروپ، تو مغرب بھی لگتا یہ ہے کہ اب تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے، اور وہ اب شام کی صورتحال میں بمباری بھی ختم کر رہے ہیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ واقعی ان کی حمایت کم ہو گئی ہے اور وہ پسپا بھی ہو رہے ہیں۔
شکریہ کاشف قمر، حلب کی صورتحال پر یہ بات کر رہے تھے، اور سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عابد حسین سے۔
پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے بینکاک میں جاری ایشیائی ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ میں میزبان تھائی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچ میں پاکستانی بالرز نے زبردست کارکردگی دکھائی اور حریف ٹیم کو صرف 51 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ کپتان ثنا میر نے 4 وکٹیں حاصل کی، لیکن بلے بازوں نے اس چھوٹے ہدف کو بھی 5 وکٹیں گنوا کر مشکل سے عبور کیا۔ قومی ٹیم کل فائنل میں روایتی حریف انڈیا کے مد مقابل ہوگی۔ دوسری جانب کرکٹ میں ہی کل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ چیپل ہرلی ٹرافی میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ اس ٹرافی کے حصول کے لیے دونوں ٹیمیں 3 ایک روزہ میچز کھیلیں گی، اور پہلا میچ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی ٹرافی کا دفاع کرے گی۔ ادھر فٹ بال میں آج یورپی فٹ بال لیگ میں کئی اہم مقابلے ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ کی پریمیئر لیگ کی سر فہرست ٹیم چیلسی کا تیسرے نمبر کی ٹیم مینچسٹر سٹی سے مقابلہ ہوا، جو کہ چیلسی نے 3-1 سے جیت لیا۔ چیلسی کی پریمیئر لیگ میں یہ مسلسل 8ویں فتح ہے۔ دوسری جانب دنیا کی 2 مقبول ترین فٹ بال ٹیمیں، اسپین کی لالیگا کھیلنے والی ریئل میڈرڈ اپنی روایتی حریف بارسلونا کے خلاف میچ کھیلے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 6 پوائنٹس کا فرق ہے، اور بارسلونا اس میچ کو جیت کر یہ فرق آدھا کر سکتی ہے۔ ادھر فٹ بال میں ہی ساؤتھ ہیمپٹن فٹ بال کلب کی نوجوانوں کی ٹیم کے ایک سابق کھلاڑی نے کلب کے ایک سابق اہلکار پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا ہے، اور کہا ہے کہ وہ شخص 80 کی دہائی سے لڑکوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی یہ شخص ایک دوسرے فٹ بال کلب کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب برازیل کی فٹ بال ٹیم شاپیکوینزی کے جہاز کے حادثے میں ہلاک ہونے والے کھلاڑیوں کی لاشیں آج ان کے شہر واپس لائی جائیں گی، جہاں ان کے تقریباً 100,000 مداح شاپیکوینزی کے اسٹیڈیم میں ان کو آخری الوداع کہیں گے۔ ادھر فارمولا 1 میں اس سال کے فاتح جرمنی کے نیکو روزبرگ کی غیر متوقع ریٹائرمنٹ سے ان کے ساتھی اور مبصرین حیران رہ گئے ہیں۔ مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور روزبرگ نے صرف 5 دن قبل پہلی دفعہ یہ اعزاز جیتا تھا۔ ٹیم میں ان کے ساتھی ڈرائیور اور قریب ترین حریف لوئس ہیملٹن نے کہا کہ اگلے سال روزبرگ کا ساتھ نہ ہونا ان کو بہت عجیب لگے گا اور افسوس بھی ہوگا۔ ادھر رگبی میں آج انگلینڈ کی ٹیم ٹوکنہم میں آسٹریلیا کے خلاف میچ کھیلے گی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عابد حسین سے۔ پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے بھارت کے شہر امرتسر میں افغانستان اور علاقائی سلامتی سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان سے۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دہائیوں سے جاری امریکی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے تائیوان کی صدر سائی اینگ وین سے براہ راست بات کی ہے، جس پر چین نے امریکہ سے احتجاج کیا ہے۔ ملائیشیا نے اپنے قریبی پڑوسی ملک میانمار پر روہنگیا اقلیتی مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ میانمار نے اسے اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ تھائی لینڈ کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کراچی میں 4 سال قبل ایک فیکٹری میں لگنے والی آگ کے سلسلے میں مطلوب ایک شخص عبدالرحمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایران کی سپریم کورٹ نے ملک میں تیل کی بڑی کاروباری شخصیت بابک زنجانی کو بدعنوانی کے الزام میں ملنے والی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ اور 40 ممالک پر مشتمل ایک گروپ نے دنیا بھر کے جنگ زدہ علاقوں میں موجود عالمی ثقافتی ورثے کے تحفظ کی کوششوں کے لیے $1,000,000 کا فنڈ اکٹھا کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے شہر امرتسر میں افغانستان اور علاقائی سلامتی سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جاری ہے، اور یہی ہے آج موضوع شکیل اختر کے ہفتے وار کالم دوسرے پہلو کا۔
افغانستان میں سیاسی اور اقتصادی امن و استحکام کے قیام کے سوال پر امرتسر میں 2 روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج علیل ہیں، ان کی جگہ سینئر رہنما اور وزیر خزانہ ارون جیٹلی کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کل باضابطہ طور پر اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ کانفرنس کے لیے حکومت نے امرتسر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ نہ صرف یہ روحانیت اور تاریخ کا ایک بڑا اہم مقام ہے بلکہ ماضی میں افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک جانے کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ کانفرنس سے قبل بھارت اور افغانستان دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک علاقائی فریم ورک تیار کرنے پر بات چیت کرتے رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے فریم ورک پر غور کیا جائے گا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ افغانستان اور بھارت میں سرگرم شدت پسند تنظیموں کی نہ صرف پاکستان مدد کرتا ہے بلکہ انہیں پاکستان کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ بھارت کا خیال ہے کہ افغانستان میں یہی تنظیمیں عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں۔ افغانستان بھارت کے موقف سے متفق نظر آتا ہے۔ گزشتہ دنوں جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں ان سے لگتا ہے کہ بھارت اور افغانستان دہشت گردی کے سوال پر امرتسر کانفرنس میں پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت بین الاقوامی برادری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دہشت گردی کا اصل مسئلہ پاکستان میں مرکوز ہے۔ پاکستان بھارت اور افغانستان کے الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا مظلوم ہے۔ پاکستان کے ہزاروں شہری اور سیکیورٹی اہلکار گزشتہ برسوں میں دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف مہم چھیڑ رکھی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز اس کانفرنس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کریں گے۔ وہ پاکستان کے موقف کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان میں اپنا اثر رسوخ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بڑھا رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے تلخ رشتوں کا سایہ اس کانفرنس پر بھی پڑ رہا ہے۔ سرتاج عزیز بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی عیادت کے لیے ان سے دلی میں ملنا چاہتے تھے۔ پروگرام کے مطابق وہ اتوار کی صبح امرتسر پہنچیں گے اور شام میں ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ بھارتی قیادت سے باہمی نوعیت کی کسی میٹنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے ایک فوجی کیمپ پر شدت پسندوں کے حملے کے پس منظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کسی طرح کی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ بھارتی میڈیا کا اگر جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس افغانستان میں امن و استحکام اور پڑوسی ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے نہیں بلکہ بھارت پاک ٹکراؤ کا ایک اہم پلیٹ فارم بن گئی ہے۔ لیکن کانفرنس کے اندر افغانستان میں سلامتی اور استحکام کے حوالے سے کئی اہم پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کانفرنس سے اتوار کو خطاب کریں گے۔ بھارت میں ساری توجہ سرتاج عزیز پر مرکوز ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ کشیدگی کے پس منظر میں ان کا بیان کافی اہمیت کا حامل ہوگا۔ کیا وہ وزیر اعظم مودی کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کا کوئی پیغام لے کر آئیں گے؟ کیا ان کی آمد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا جمود ٹوٹ سکے گا؟ موجودہ حالات میں جمود ٹوٹنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ بھارت میں مذاکرات کے حامی اور امن پسند دانشور اور مبصرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امرتسر کے راستے امن کی شروعات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، امرتسر۔
شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو، اس کا موضوع تھا بھارت کے شہر امرتسر میں افغانستان اور علاقائی سلامتی سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس، اور امن کے راستے پر انہوں نے سوالات اٹھائے ممالک خطے میں ممالک کے تعلقات کے بارے میں۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز بھی امرتسر میں جاری اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شریک ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بہت لوگوں نے ان کی بھارت میں اس کانفرنس میں شرکت پر بہت تنقید کی، مخالفت کی۔ میں نے سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر طاہر خان سے پوچھا کہ پاکستان کی ایسی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے خطرات کیا ہیں۔
میری نظر میں پاکستان اس سے پہلے بہت سے خطرات, جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ خطرات کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کو سامنا ہے, اور اس سال امریکہ کا اتحادی بھی ہے, لیکن اس سال جو امریکہ نے 300 ملین ڈالر جو فوجی امداد بند کیا تھا, اس سے پہلے فروری میں سودا ہوا تھا کہ پاکستان کو F-16 طیارے دینا ہے سبسڈائز ریٹ پہ, وہ بھی انہوں نے روک لیا. تو پاکستان کو تو پھر سار کانفرنس کا ملتوی ہونا, اور سار کانفرنس میں ہندوستان کے ساتھ تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے تعلقات خراب ہے, کشیدہ ہے, لیکن افغانستان کا انکار پاکستان کے لیے میری نظر میں ایک بڑا دھچکا تھا. تو ان حالات میں اگر پاکستان اس میں شرکت نہ کرتا تو شاید مزید مشکلات پیدا ہوتے. پاکستان کا بھی کسی حد تک تو انحصار ہے کہ چلو چین کبھی کبھی اس کو سپورٹ کرتا ہے یا اکثر سپورٹ کرتا ہے, حمایت کرتا ہے, ترکی بھی اسی کا حصہ ہے, اسی ہاتھ آف ایشیا کا, وہ بھی پاکستان قریب ہے, سعودی عرب بھی ہے, متحدہ عرب امارات پاکستان کا تو ماضی میں بڑا اچھا رہا, لیکن شاید وہ بھی پرانے والا سلسلہ نہیں رہا. اور آپ کو یاد ہو یاد مطلب ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کہ 3.5 سال تقریباً حکومت کے ہونے والے ہیں, لیکن متحدہ عرب امارات سے نہ تو پاکستانی وزیر اعظم کو باضابطہ دعوت آئی ہے دورے کی, نہ فوج کے سربراہ کو. ہاں وزیر اعظم نواز شریف گئے تھے جب ایک شہزادہ جب فوت ہوئے تھے اس کی دعا کے لیے, فاتح کے لیے. تو پاکستان بڑے مشکلات, پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے جی. اگر نہ جاتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا, مزید الگ تلگ یہ رہ جاتا.
اچھا یہ بتائیں کہ افغانستان سے پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حامد کرزئی پر پاکستان یہ الزام لگاتا رہا کہ ان کا جھکاؤ بھارت کی جانب ہے, لیکن اشرف غنی جب صدر اشرف غنی آئے تو شروع میں لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے زیادہ قریب آنا چاہتے ہیں, لیکن اب بھی وہ کچھ پیچھے ہی ہٹ گئے ہیں اور تعلقات میں ایک ڈپ آیا ہے, ایک لو تھوڑا سا آیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غلطی کیا ہوئی تھی اور کس سے ہوئی ہے؟
میری نظر میں پاکستان کو سوچنا پڑے گا. افغانستان میں کچھ حالات ایسے ہوئے ہوں گے کہ پاکستان میں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی خرابیاں ہیں, لیکن میری نظر میں پاکستان کی شاید غلطیاں یا پاکستان خود ایسا ماحول پیدا کر رہے کچھ پالیسیوں کی وجہ سے جو وہاں پہ ایک ماحول پاکستان کے حوالے سے افغانستان میں پیدا کرتا ہے, اور وہاں پہ پھر ایک, اور مجھے یاد ہے آپ نے بالکل جو اشارہ کیا ہے کہ جب اشرف غنی پاکستان پہلے دورے پہ آئے تھے تو افغانستان میں ان پہ بڑی تنقید ہوئی تھی. بعد میں جب اس نے 5 اپنے فوجی جو کیڈٹ بھیجے تھے یہاں پر تربیت کے لیے, حالانکہ حامد کرزئی نے 14-15 سال تک اس کی مخالفت کی تھی, پھر پاکستان کے فوجی مرکز میں جانا, ان تمام چیزوں پہ میرے خیال میں انہوں نے ایک موقع شاید پاکستان کو دیا تھا, لیکن ہم اس پہ میرے خیال میں پاکستانی پالیسیاں ان سے اور پاکستانی حکمران اور جو بھی ادارے افغانستان میں ان کا زیادہ اہم رول ہے, وہ شاید اس کو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور پھر بعد میں ایسے اقدامات پاکستان نے اٹھا لیے, کافی سارے اب میں گن بھی سکتا ہوں, لیکن اس سے مزید وہاں پر ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی. سب سے زیادہ تو ان کو شک ہے, ان کو گلہ ہے کہ پاکستان نے وعدہ کیا تھا طالبان کو میز پہ لانے کی, لیکن ان کی نظر میں وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. پھر 1 جون سے جو سرحد پہ پاکستان نے ایک پاسپورٹ کا اور ویزے کا نظام متعارف کرایا, اس پہ بھی ناراض تھے. اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو تورخم پہ گیٹ بنانا یا پھر چمن کے بارڈر کو 14 دن تک بند کرنا, کافی سارے واقعات ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں موقع ہے پاکستان کے لیے, اور شاید تھوڑی میری نظر میں کچھ سوچ میں تبدیلی بھی اب آئی ہے, لیکن پاکستان میں جو پالیسیوں میں ایک اور خرابی میری نظر میں ہے کہ وقت ان سے گزر جاتا ہے پاکستان سے, بعد میں ان کو شاید احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے, ان کا تدارک کرنا چاہیے, لیکن وقت گزر جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اپریل میں طالبان یہاں آئے تھے قطر سے, لیکن جس دن طالبان یہاں پر پہنچے اسلام آباد میں, تو افغان صدر نے پارلیمنٹ میں خطاب سے کہا کہ وہ مزید پاکستان سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی کردار وہ نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے پاکستان کو سوچنا پڑے گا میری نظر میں, ورنہ یہ جو آج تنہائی والا جو ماحول بن رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے.
یہ تھے اسلام آباد سے سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر طاہر خان, جو تبصرہ کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور علاقائی سیاست پر. اور اب ذکر کرتے ہیں کراچی میں 4 سال قبل ایک فیکٹری میں لگنے والے آگ کے سلسلے کے واقعے کی۔ اس کیس کے سلسلے میں مطلوب ایک شخص کو تھائی لینڈ کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تھائی لینڈ کے اخبار بینکاک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے بینکاک کی ریڈ لائٹ علاقے میں ایک ہوٹل سے عبد الرحمان نامی اس شخص کو پاکستانی وارنٹ پر حراست میں لیا ہے۔ اس کی تفصیل سنیے خالد کرامت سے۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق عبد الرحمان پر الزام ہے کہ انہوں نے کراچی کی ایک فیکٹری کو اس وقت آگ لگا دی تھی جب اس فیکٹری کے مالکان نے ان کے گروہ کو بھتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اس سب سے بڑے صنعتی حادثے میں کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں واقع کارخانے علی انٹرپرائزز میں 12 ستمبر 2012 کو لگنے والی آگ سے 255 افراد جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ عدالتی تحقیقات سے معلوم ہوا تھا کہ فیکٹری میں حفاظتی سہولیات موجود نہیں تھیں اور حکومت کی جانب سے فیکٹری کا بہتر انداز میں جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ رواں سال ستمبر میں اس حادثے کے زخمیوں اور ہلاک ہونے والے مزدوروں کے لواحقین کو $51 لاکھ سے زائد زر تلافی دینے کے لیے ایک سمجھوتا طے پایا تھا، جبکہ فروری میں بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آتش زدگی کے واقعے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ فیکٹری میں لگائی جانے والی آگ حادثاتی طور پر نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت شرنگیزی اور دہشت گردی کی کارروائی تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن رحمان بھولا اور حماد صدیقی کی طرف سے فیکٹری مالکان سے 20 کروڑ روپے بھتہ اور فیکٹری کی آمدن میں حصہ دینے سے انکار پر آگ لگائی گئی تھی۔
تفصیل بتا رہے تھے خالد کرامت۔ اور اب یہ خبر کہ اردو کے معروف اور ترادار شاعر بیکل استاہی کا دلی میں 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ بیکل استاہی کی شاعری اور زندگی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اختر الواسع صاحب، جو مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر ہیں اور اردو کے معروف نقاد ہیں۔ اختر الواسع صاحب، بیکل استاہی اردو شاعری کے اساتذہ میں تو شامل نہیں کیے جاتے، لیکن ان کے بارے میں یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ وہ ہندوستان میں اردو شاعری کا عوامی روپ تھے؟
نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بیکل استاہی ہیں انہوں نے جو ڈکشن اختیار کیا، جو لہجہ اختیار کیا، جو لفظیات استعمال کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس احساس کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور پیش کیا، اس کے اندر نہ صرف عوامی زوال تھی بلکہ اس کے اندر ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ہماری دیہی تہذیب اور ثقافت ہے اس کا پوری طرح سے آپ کو نمونہ ملے گا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے جو بڑا کام کیا اپنی شاعری کے ذریعے وہ یہ کیا کہ شہری زندگی کی ہم آہمی، گہما گہمی اور مصروفیت میں انہوں نے ہمیں دیہی جو تہذیب و کلچر ہے اس کی بوباک سے محروم نہیں ہونے دیا۔ اچھا، بہرحال ان کی موت اس وقت ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔
جی اختر الواسی صاحب، ویسے بعض لوگوں کے خیال میں بیکل استاہی نے اردو شاعری میں وہی کردار ادا کیا جو نثر میں منشی پریم چند کا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
نہیں، بالکل منشی پریم چند ہوں، احمد ندیم قاسمی ہوں، کوثر چاند پوری ہوں، جو یہ کام لوگ کر رہے تھے جس طرح سے فکشن کے ذریعے، وہ بیکل استاہی نے اسی کو اپنی شاعری میں ایک دوسرے انداز میں پیش کیا، اور ان کے کلام کی پختگی جو تھی اور جو ان کے یہاں ایک طرح سے ہمارے دیہی ثقافت کی پوری نمائندگی ملتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے کی نغمگی نے ان کو غیر معمولی مقبولیت عطا کی۔
اچھا، یہ بھی ہے کہ اردو غزل میں اچھی شاعری روز بر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ گیت کا آسان ہونا یا اچھی غزل کے لیے درکار خوبصورت تخیل کا عدم وجود، کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
وہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ تناسانی جو ہے، اور دوسرے یہ کہ جو مشاعرے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک کاروباری حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور مجھے بڑے ادب سے یہ کہنے دیجئے کہ مشاعرے کا ایک جو تہذیبی پورا رول تھا وہ انعطاف پذیر ہوا ہے، اس کی وجہ سے غزل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے، लेकिन इसके बावजूद एक बात है, आज भी जो गजल के अच्छे शायर हैं वो चाहे मुशायरे की हद तक मकबूल न हो, लेकिन उनको पढ़ा भी जा रहा है और टीवी और रेडियो के हवाले से उन्हें सुना भी जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है।
अख्तर उलवासे साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। ये थे पटना से अख्तर उलवासे, उर्दू के मारूफ नकाद और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर। उधर बरतानिया में इस सब्ज़ी खोरों के एक रेस्टोरेंट ने 5 पाउंड के नए नोट लेने से इनकार कर दिया है कि क्योंकि इन नोटों में जानवरों के अज्जा शामिल हैं। बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज में वाक़ रेनबो कैफ़े की मालिक शैरन मैजलैंड ने गाहकों के लिए इस पॉलिसी से मुतल्लिक तनबीह लगा दी है। तफसील के साथ साजिद इकबाल।
जब से ये इंकशाफ हुआ है कि नए 5 पाउंड के नोट की बनावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर में जानवरों की चर्बी शामिल है, बरतानिया में कई मजहबी और सब्ज़ी खोर हलकों की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहने से गुरेज किया है कि आया कोई इन नोटों को कबूल करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद है या नहीं। मिसिज मेजलैंड का कहना है कि उन्होंने गाहकों से वादा किया है कि ये कैफ़े इखलाकियात कायम रखेगा। उनका कहना था कि चर्बी जानवरों से हासिल होने वाली चीज़ है, जबकि हमारा सारा कारोबार ही इसी बात पर मुनसर है कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ इस अहाते में नहीं होगी। उनका कहना था कि गो के पैसों का लेन देन करने वाला शख्स खाना पेश नहीं करता, लेकिन ये मुद्दा यहाँ है ही नहीं। उनका कहना था कि वो नोटों में गोश्त के अज्जा पाए जाने पर हैरान हैं। उनका कहना था कि ये बहुत नफरत अंगेज चीज़ है और हमें ये कहना पड़ेगा कि हम अपने रेस्तरान में ये नोट कबूल ही नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि जब से हमने नोटों से मुतल्लिक ये तंबीह लगाई है, किसी गाहक ने कोई शिकायत नहीं की। उनके बकौल ज़्यादातर गाहक तो कार्ड से अदायगी करते हैं, लेकिन अगर उनके पास सिर्फ 5 पाउंड का नोट ही हुआ तो हमारा अमला उन्हें किसी न किसी तरह से सहूलत देने की कोशिश करेगा। सितंबर में इस नए 5 पाउंड के नोट के आने के बाद से इसमें शामिल चर्बी के खात्मे की पिटीशन पर 1,20,000 दस्तखत किए जा चुके हैं। बैंक का कहना है कि वो इस मसले के हल के लिए काम कर रहा है।
बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट आपने सुनी साजिद इकबाल से। और सामीन, अब वक्त हुआ है हफ्तेवार फीचर बॉलीवुड राउंड अप का।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप। बॉलीवुड राउंड अप।
नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई।
बॉलीवुड के बेफिक्रे रणवीर सिंह इस वक्त कामयाबी के नशे में चूर हैं और काफी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। उनका कहना है कि उन्हें फीमेल अटेंशन बहुत अच्छी लगती है और जब उन्हें सेक्स सिंबल कहा जाता है तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं। क्यों ना हो, आपका दौर है, जो चाहे समझ ले। मैं हूँ नुसरत जहाँ और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंड अप। आज आमिर खान बताएंगे कि अब उनका नया लुक किस फिल्म के लिए है, लोग रणवीर सिंह की फिल्म बेफिक्रे क्यों देखें, सोनाक्षी सिन्हा खुश क्यों हैं और सुनील शेट्टी को लोग अन्ना क्यों पुकारते हैं। बॉलीवुड में हर नई फिल्म के साथ एक नए लुक में धूम मचाने वाले आमिर खान दंगल के बाद अब किस रूप में आएंगे, इसकी झलक अब नजर आने लगी है। क्योंकि आजकल उनका अंदाज फिर बदला बदला सा है। तो आमिर, अब ये कौन सा लुक है और किसके लिए?
ये लुक जो अभी आप देख रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, ये जो मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अमित जी के साथ, तो उसकी तैयारी है ये। मतलब ये लुक फाइनल अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन इस वक्त मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, बाल बढ़ा रहा हूँ। फाइनल लुक क्या होगा वो तो 2 महीने बाद होगा।
साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
आजकल किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए सिल्वर और गोल्डन जुबली का इंतजार नहीं करना पड़ता। बॉक्स ऑफिस जिंदाबाद, एक ही हफ्ते में फिल्म नाकाम और कामयाब हो जाती है। फिल्म फोर्स टू ज्यादा फोर्स तो नहीं लगा पाई। हाँ, जब बात 30 करोड़ से ऊपर चली जाए तो फिर पार्टी तो बनती है ना। क्यों सोनाक्षी, खुश है ना आप?
Course, we are so happy as a team. हमारी पूरी टीम बहुत खुश है। We were a little bit worried, but now that you know we've done so well, we are very happy.
राम जी की चाल देखो।
मचाल देखो कर रहे ये धमाल देखो अरे दिल को तुम संभाल देखो।
रणवीर सिंह इंडस्ट्री में अपनी बेतहाशा एनर्जी, चुलबुलेपन और बिंदास अंदाज के लिए मशहूर हैं और अब वो अपनी फिल्म बेफिक्रे के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। रणवीर ये तो बताएं कि फिल्म में ऐसा क्या है जो लोग उसे देखने आए?
टाइम पास करना है, एंजॉय करना है तो आप जाकर देखें। ये हमारी फिल्म जो है बड़ी स्वीट फिल्म है तो वैसे जब आप देखेंगे ना, जब आप बाहर निकल तो मतलब वो खुशी वाली फीलिंग आती है, वो वैसी टाइप की फिल्म है। उसके बारे में बता रहे हैं सब लोग को कि प्लीज आइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ देखिएगा।
सुनील शेट्टी अपने जमाने के उन हीरोज में से एक हैं जिन्होंने टॉल, डार्क और हैंडसम जाने दें तो ये कॉल सही साबित किया। उनका भी अपना एक अलग अंदाज था। इंडस्ट्री में मुख्तलिफ हीरोज को किंग खान, बॉलीवुड बादशाह इस तरह के नाम दिए गए, लेकिन शेट्टी साहब को अन्ना कहा जाता है। तो अन्ना, ये नाम कैसे मिला आपको?
आई थिंक ये जब कांटे के दौरान हम शूटिंग कर रहे थे तब ये शुरुआत हुई नाम, क्योंकि बाबा अमित जी हम लोग सब साथ शूटिंग कर रहे थे, मजाक में बाबा ने अन्ना बुलाना शुरू कर दिया। हमेशा कहता था कि बड़ा मैं हूँ लेकिन बिहेवियर बड़े के जैसा इसका, और डांटते रहता मुझे, तो वहाँ से अन्ना नाम शुरू हुआ। और फिर अमित जी भी बुलाने लग गए अन्ना, तो जब अमित जी और बाबा बुलाए तो बाकी लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं था, अन्ना बुलाने लगे। और होते 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 वैसे दे एंटायर इंडस्ट्री टुडे कॉल्स यू अन्ना, और उसका मतलब भी बड़ा भाई है।
पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार।
ये वो आवाज है जिसे सुनकर नशा होना लाजमी है। नेपाल से मुंबई का रुख करते वक्त उदित नारायण को नहीं मालूम था कि एक दिन वो बॉलीवुड के तीन बड़े सुपरस्टार्स की आवाज बन जाएंगे।
मैं एक किसान का बेटा हूँ, गांव घर का रहने वाला हूँ, मुझे क्या मालूम कि मैं भी कभी सिंगर बनूंगा और ऐसा भी दिन आएगा कि मैं बम्बे जैसा शहर जाऊंगा और वहाँ मुझे कामयाबी मिलेगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ।
मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।
क्या चाहिए बाबा?
चुम्मा 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 चुम्मा, एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे।
अपने करियर के आगाज में यूं तो उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे बड़े फनकारों के गाने गाए, लेकिन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत ने रातों रात उन्हें कामयाबी और मकबूलियत की बुलंदियों पर ला खड़ा किया।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ऐ मेरे हम सफर एक सराय इंतजार, दे रही है मंजिल प्यार।
राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया।
ये क्या था, उदित नारायण ने 34 जबानों में 25,000 गाने गाए। यूं तो उदित ने अलका याग्निक के साथ बहुत से गाने गाए, लेकिन वो खुद लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन हैं।
मैं बयान नहीं कर सकता हूँ लता दीदी के लिए, उनकी पर्सनैलिटी, उनका देखना, उनका सोचना, उनका चलना, उनका संगीत का सफर, उनकी गायकी, मतलब पूरे दुनिया में अगर मुझे एक ही आप ही दिखते हो।
फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला, बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला,
ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर नदीम श्रवण, आरजी बर्मन, अनु मलिक, जतिन ललित, हिमेश रेशमिया और एआर रहमान के साथ काम किया।
बड़े बड़े गुणीजन ये कहते हैं कि संगीत जो है वो एक जन्म क्या सात जन्म भी कम पड़ता है, तो क्रिएशन है, क्रिएटिव चीज है, तो इसको जितना आप उसमें डूबोगे, उसकी गहराई में जाओगे, उतना ही आपको मजा मिलेगा, आनंद मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा तेल लगेगी। हो दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला।
यूं तो उनके गाए हुए तकरीबन तमाम गाने कामयाब रहे, लेकिन कुछ गाने जबरदस्त हिट रहे।
मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया।
दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
जिनमें फिल्म लगान, ताल, यलगार, अकेले तुम अकेले हम, बीवी नंबर वन और कुछ कुछ होता है शामिल हैं।
अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से।
न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती है, हमें फिर भी यकीन है वो हमें से
नारायण आजकल ज्यादा प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन टीवी पर कई रियलिटी शोज में देखे गए हैं। और अब चलते चलते इस हफ्ते आने वाली नई फिल्म की झलक। हेलो,
मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है, तो इस एड्रेस पे अभी इसी वक्त।
इस हफ्ते विद्या बालन की कहानी 2 रिलीज हुई है, जिसमें उनके साथ है अर्जुन रामपाल।
मुझे महरम, 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 मुझे
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी बताएंगे कि ये कहानी कैसी रही।
देखिए, एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में एक लड़की काम करती है और वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची क्लास में नहीं रहती है, क्लास में सो जाती है, जिसकी वजह से उसको डांट पड़ती है। एडमिन में जो काम करती है विद्या सिन्हा, उसका नाम है, यानी विद्या बालन, तो उस लड़की छोटी बच्ची पर उसको दया आती है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। तो ये बहुत रोमांच और बहुत ही रहस्य से भरी कहानी है। एक तरह से धीरे धीरे कहानी जो है ऐसा लगता है कि हाँ, हमने ऐसी कहानी देखी है। कलकत्ता बहुत खूबसूरत दिखा है, फोटोग्राफी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 या इससे पहले थोड़े थोड़े कहानी के कुछ पहले भाग के जो अंश हैं वो फेमिलियर लगने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उतना मजा नहीं दे पाए पूरी फिल्म जितना हमें देना चाहिए था।
मेरे हाथ में है चुवन मुलायम तेरे हाथ की और मैं खुश हूँ।
तो ये थी इस हफ्ते की बॉलीवुड गपशप। चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी नई खबरों के साथ। इजाजत दे, खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और बॉलीवुड राउंडअप के साथ सरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कमर और प्रोड्यूसर थे खालिद करामत। हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे लंदन में क्रिश्चियन हैंसन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सरबीन की पूरी टीम के साथ अब मुझे अंबर खैरी को इजाज़त दीजिए, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में खबरों की सुर्खियाँ सुनिए शुमाइला खान से।
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دہائیوں سے جاری امریکی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے تائیوان کے صدر سائی اینگ وین سے براہ راست بات کی ہے، جس پر چین نے امریکہ سے احتجاج کیا ہے۔ پیر کو کولمبیا میں ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہونے والی برازیلی ٹیم اور اس کے ساتھ موجود وفد کے 52 تابوت ان کے آبائی علاقے شیپے کے اسٹیڈیم میں لے جائے گئے ہیں، جہاں ایک یادگاری تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ مشرقی حلب میں باغی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ وہ محصور علاقے کو شامی حکومتی فورسز کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایران کی سپریم کورٹ نے ملک میں تیل کی بڑی کاروباری شخصیت بابک زنجانی کو بدعنوانی کے الزام میں ملنے والی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ اور 40 ممالک پر مشتمل ایک گروپ نے دنیا بھر کے جنگ زدہ علاقوں میں موجود عالمی ثقافتی ورثے کے تحفظ کی کوشش کے لیے کئی ملین ڈالرز کا فنڈ اکٹھا کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔